الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك شهر المواسات شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي بأسانيد حسن اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه رمضان شریف کا مہینہ مسلمانوں کے دنیا میں مظاہر جنت کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں خلاصۃ الاعمال مسلمان کرتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ تمام مسلمان ایک جیسے فرائض میں اور سنن میں مشغول ہو جاتے ہیں ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی مہینہ بھر کے روزے رکھتے تھے رات کو تراویح پڑھتے تھے قرآن شریف کبھی امام محمد کبھی امام ابو یوسف سناتے تھے حضرت خود بہت بلند و بالا حافظ تھے آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ شاگردوں سے سنیں ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب اذان دیتے تھے اور اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے نماز پڑھاتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر مؤذن کم درجے کا سمجھا جاتا ہے امام صاحب چاہتے تھے کہ اذان کی عزت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اسی میں ایک واقعہ ہے نا کہ عید الاضحیٰ کے ایام تھے اور تشریق کے تکبیرات تھی امام ابو یوسف کہتے میں نے نماز پڑھا لی اور تکبیرات تشریق بھول گیا تو پیچھے سے حضرت کی آواز آئی تو مستقل مسئلہ نکل آیا کہ اگر امام بھول بھی جائے مقتدی تو پڑھے نا ہر ایک شخص پر مستقل واجب ہے تو دنیا کے تمام اقوام اور جتنے بھی مخلوقات ہیں مسلمانوں کے کسی عمل کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل شریعت میں اور تعلیمات دین میں پہلے دن سے اسلام فتحیاب ہے اور اسلام غانم ہے اور فاتح ہے دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے تو اس کے لیے اس کی تعلیم کہاں سے آئے گی اور دلائل و برائن کیا چیز ہے ایک قرآن شریف کا درس سننے والا ایک یہودی عالم نے مجھے ٹیلی فون کیا کئی سال پہلے کا واقعہ ہے اور مجھ سے پوچھا کہ اسلام کے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ حق مذہب ہے. میں نے کہا اسلام کی تعلیم بہت جامع معنی ہے اور تعلیم کی جامعیت میں اس نے پورے عالم کو فتح کیا ہے. تو وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہا کہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا سورہ فاتحہ سنا ہے اور 14 دن ہو گئے. اس زمانے میں صحت تھی, طاقت توانائی تھی, ہم ختم کرنا جانتے نہیں تھے. تو تقریر اردو میں ہے, درس اردو میں ہے اور کئی عربی عبارتیں یا عربی اور فارسی اشعار آ جاتے ہیں. آپ اس خوشی میں اس کو سن رہے ہیں. اور یہودی تھا اور وہ بھی تفسیر کشاف اور بیضاوی پر کسی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ قرآن اور یہ علم میں بھی اس طرح حاصل کر سکوں گا جیسے آپ کو حاصل ہے. میں نے کہا یہ تو مغیبات کا علم ہے, لیکن آپ کے علم کا نتیجہ نہیں ہوگا. جیسے ایک بہت بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا ہو لیکن اس کا ڈھکن نہ ہو. تو کہنے لگا وہ ڈھکن کیا ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدق کے دل سے اور سچی زبان سے تو کم علم سے بھی زیادہ کام ہو جائے گا. ہمارے تمام مسلمان علماء نہیں ہے, علماء پر اعتماد کرنے والے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کلمہ کہ اس کے لیے کسی کی دلالت یا کسی کی جدوجہد دوسرے درجے کی ہے. اصل اللہ کا فیضان ہے. ویسے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, ایسی معمولی معمولی چیزوں سے ہو جاتے ہیں. اور بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین نے ان کی مکمل تعلیم و تبلیغ فرمائی, لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو محروم ہو گئے اور وہی مردار بھرے دنیا سے گزر گئے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہے بات پہنچانا, آگے بات دل میں ڈالنا, یہ اللہ تعالی کا کام. دلوں کا مالک وہ اکیلا ہے, اس نے کسی ولی نبی فرشتے آسمانی زمینی مخلوق کو شریک نہیں کیا ہے. ایمان حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سوغات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمایا ہے. یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ اتنے زبردست آگے ہیں اور بہت مرحلے گزار چکے ہیں لیکن وہ اصل روح جو انسانیت کی ہے اور زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے ایمان, وہ نہیں ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مغدوبین اور دوالین میں, مغدوبین آپ نے کہا یہ یہود ہے, آپ کہتے یہ منصوص تفسیر ہے کیونکہ مولوی تھا وہ, اور دوالین سے مراد نسوارا ہے. اور اس وقت پوری دنیا پر یہود و نسوارا کی حکومت ہے. پہلے تو آپ درس دیتے تھے تو آپ کے چند طلباء آپ کے سامنے ہوتے تھے, آپ جو چاہتے کہتے. اب تو آپ درس دیتے ہیں اور 75 ملک سن رہے ہیں کیونکہ آپ باہر آ گئے ہو, سائنس کا استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی اور لائف اور یہ چیزیں سب چل رہی ہیں. تو پوری دنیا پر یہود و نصارہ کی حکومت ہے اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ مغدوبین ہیں اور دوالین ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ بندر بنائے گئے, کبھی کہتے ہیں وہ خنازیر بنا دیے گئے. تو آپ ان آیتوں کو چھوڑیں گے یا جنگ کے لیے تیار ہوں گے؟ میں نے کہا میں سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے بات سمجھی بالکل نہیں. میں نے کہا صفر اور ابجد سے ناواقف. میں نے کہا یہ مغدوبین اور ضالین وہ ہیں جو یہود کے ہاں ان سے اللہ ناراض ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین و کتاب سے منحرف ہو گئے تھے. اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل سے منحرف ہو گئے وہ ضالین ہو گئے. تو یہ القاب ان کے ہم نے نہیں دیے, یہ آپ کے مذہب سے منحرف ہونے کی ان کو خدا نے سزا دی. میں نے کہا دیکھو جتنی آپ نے گفتگو کی یہ ایک طرف کی گفتگو ہے, وہ جن پر خدا کا غضب آیا اور جو سیدھے راستے سے کٹ گئے. لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ قرآن کہتا ہے یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. آپ کے علماء کو قرآن علماء کہہ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں سنا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ اِن تَأْمَنُهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ان میں ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر سونے کا ڈھیر بطور امانت کے رکھے بالکل واپس کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے دیانتداروں کو, قرآن ذکر کر رہا ہے. قرآن صاف کہتا ہے لَيْسُوا سَوَاءً, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں بعض ایسے جو ایمان بھی رکھتے, راتوں کو اٹھتے تلاوت کرتے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے, ویسارعون فی الخیرات, خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے, واولئک من الصالحین, یہ نیک اور بلند کردار لوگ. میں نے یہ قرآن نہیں ہے, کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہوں. آپ نے کیسے ایک طرف کا فیصلہ سنا دیا کہ بس قرآن جا یہود کو دیکھے اور نصارہ کو دیکھے ڈز ان کے اوپر حملہ کرے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. پہلے وہ اپنے مذہب سے بیگانے اور منحرف ہوئے, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت پر سے پشت ڈالی. میں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. قرآن مجید میں 100 آیتوں میں ابتدا میں بقرہ میں توحید 101 آیت یہ ہے. اللہ فرماتے کہ جب پیغمبر آئے اور پورے تصدیق شدہ پیغمبر گزشتہ شرائع کے مصدق و مصدق, تو وہ لوگ جن کو کتابیں دی گئی تھی انہوں نے اپنی کتابوں کو پیچھے دھکیل دیے, بس پش ڈالا اور ایسے بن گئے کأنہم لا یعلمون, جیسے بالکل بے علم. بہت ضروری ہے کہ دینی مسائل کی طرف توجہ ہو, اور دینی مسائل کسی کا بھی ٹھیکہ نہیں ہے. اگر عالم بھی ہے اور اس نے محنت نہیں کی ہے تو وہ کافی جواب نہیں دے سکے گا, اور اگر ایک عام آدمی بھی ہے زندگی کا اور اس نے غور و خوض کیا ہے تو وہ جواب دے سکے گا. اللہ اس کی مدد کر لے گا. خیر وہ ایک اچھی مجلس تھی اور وہ بڑے موڈ میں, میں نے اس کو دونوں سمت سمجھائے کہ مغدوبین اور ضالین وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں کے منحرف ہیں اور انبیاء کی تعلیمات کو پس پش ڈالا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے موجودہ مذہب یہودی میں آپ کے ہاں اچھے برے ماننے والے نہ ماننے والے سب ایک جیسے انعام یافتہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا کیا ہوگا؟ کہا میں بہت معافی چاہتا ہوں, آپ کے استاذ ہونے پر اور اپنے شاگرد ہونے پر فخر کرتا ہوں. قرآن جو پڑھاتے ہیں وہ آپ جیسے ہونا چاہیے, جس کی نظر محیط اور بسیط ہو. یہ الفاظ ہیں اس کے. اللہ تو یہ جو ہمارا رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس عاجز اور فقیر کے خیال میں یہ عبادات سے لبریز مہینہ ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ اس میں تو نیند اور کھانے پینے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اچانک وہ عبارت فقہا کی نظر سے گزری جس میں وہ کہتے ہیں کہ معتکف جو ہے اس کی نیند، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا آرام کرنا، یہ سب اس کے لیے عبادت لکھی جاتی ہے. بہت خوش ہوا، شابش ہے، کیونکہ قیمتی زندگی میں بے قیمت چیزوں کا ذکر نہیں آتا. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایسی روایت ڈھونڈے کہ دسترخوان بچ گیا ہو، کھانا تیار ہو گیا ہو، تمام صحابہ آ کے بیٹھ گئے ہو، مشکل ہو جائے گا. ہاں اتنا ملے گا کہ حضرت جب عید پڑھا لیتے تھے تو عیدگاہ میں اعلان کرتے تھے کہ 10-15 آدمی آ جاؤ، ہمارے گھر کھانا پکا ہے، اور ایک دیگ آپ کے گھر میں تیار ہوتا تھا. قدیم زمانے میں ہمارے ملک کے مساجد میں بھی امام کی طرف سے قوم کی دعوت ہوتی تھی، اور آج روئے زمین پر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد جگہ ہے جامع مسجد احسن، کہ یہاں محلے کے نوجوان جو عیدگاہ کے گیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہو، ادارے کا کام کرتے ہو، ان کے لیے اس عاجز کی طرف سے بہت زبردست دعوت ہوتی ہے، بروسٹ اور پلاؤ. ایک سنت ہے جو ایک وقت سے زندہ ہو رہی ہے. اللہ، تو علماء اس طرح جواب دیتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، شروں میں، کہ قیمتی زندگی میں کم قیمت چیزوں کی پھر جگہ نہیں ہوتی ہے. آپ نے یہ تو فرما دیا کہ ہر شخص کوشش کرے کہ عید کے دن پہلے سے کچھ نہ کھائے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر لے، اور اس کی جو چیزیں جلدی پکتی ہے جیسے دل، گردے وغیرہ، تو وہ کم از کم اس کا شوربہ پی لے. جیسے ترغیب دیا، دیکھیں اللہ. اس طرح عید الفطر میں جب جاتے ہیں، چونکہ روزہ گزرا ہوتا ہے، تو سنت طریقہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز چکھ لے، اور فقہا کہتے ہیں کہ وَيُسْتَحَبْ وَيَكُونَ تَمَرًا وَوِتْرًا، مستحب یہ کہ کھجور ہو اور تاک ہو، 3-5-7. قیمتی زندگی وہ تو قیمتی اعمال سے بنتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. اب دیکھو یہ قیمتی مرحلہ بیان ہو گیا. قرآن شریف جیسے کتاب نہ گزشتہ شرائع میں تھی نہ تا قیامت ہو سکے. قرآن مجید بہت بڑی کتاب ہے. عزیر علیہ السلام جب 100 سال بعد زندہ ہو کے آئے تو اہل اریحا پہچانتے نہیں تھے، تو حضرت نے کہا کہ عزیر کی کوئی نشانی تھی؟ کہا ان کو آسمانی کتاب یاد تھی. کہا اب سن لے مجھ سے، اب سنا رہا ہوں. تو علماء کہتے ہیں گزشتہ آسمانی کتابوں کا حافظ پیغمبر ہوتا تھا، اور ہماری کتاب کے ایسے حفاظ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک تھانہ دار یہاں آتا ہے، اور آن ڈیوٹی تھانہ دار ہے، وہ بھی پکا حافظ ہے. میں نے ایک دن پوچھا، اس نے کہا ناغا نہیں ہوا ہے، سناتا ہوں. اللہ اکبر. اور اب تو لڑکے کیا کہ ہماری بچیاں حفاظ ہیں، اللہ کے فضل و کرم، یہ معجزہ ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے رسول قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے رسول عرب و عجم کے لیے، ہمارے رسول فرش اور عرش کے لیے ہے، شرق اور غرب کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے، تو رسول کیا لے کے آئے؟ کائنات کو کیا دیں گے؟ تو ایک ایسی جامع کتاب آئی ہے جس میں ساری نعمتیں ہیں، تمام خوشیاں اور تعلیمات اس پہ مکمل ہیں. اور پھر وہ کتاب جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ اس پیغمبر کی زندگی محفوظ ہو گئی، جن لوگوں کے سامنے نازل ہوئی ان کی زندگیاں سیر الاصحاب اسد الغابات الاصابہ سیر الاعلام اور جہان بھر کی کتابیں بڑی بڑی 40-40 جلدوں میں صحابہ کے حالات پر مشتمل ہے. پھر جس زبان میں نازل ہوئی کتاب وہ زبان محترم و مکرم ہو گئی، اس کے لیے صرف اور نحو و عروض و منطق و ادب اور سینکڑوں گرامر اور قاعدے نکل آئے اور بڑے اونچے قسم کے علماء اس کے بڑے ہو گئے. پھر اس زبان کو سیکھنے کے لیے جو کمالات تھے انہیں آسان کر دیا گیا. پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ شاید کہ لوگ قرآن کی زبان نہ جاننے کی وجہ سے قرآن کا معنی و مطلب نہ سمجھے، تو ہر زبان کے علماء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شیر و شکر حسین جمیل بہترین زبان میں اس کے تراجم کیے. فارسی میں ہے، دیکھو سندھی میں ہے، پشتو میں ہے، اردو میں ہے، ہر زبان میں، سنسکرت تک میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شائع ہے. اور جب اسے دیکھیں گے آپ جو اہل حق نے لکھی ہے تو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہو. علماء دین ہمیشہ قرآن پر متوجہ رہتے ہیں. عالم کا بہت بڑا فرض ہے کہ قرآن مجید اس کے ہر وقت بے مرآ آئے نئے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو. وہ بے مستحضر قلب ہی اور دل میں بھی حاضر باہر ہو. میں نے محمد انور شاہ کو جب وہ تعلیم کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہا دو علم ایسے ہیں جس میں کنسیشن نہیں ہے اور اس میں کمتی نہیں چلے گی، بہت جلدی نقصان اٹھا لو گے، ایک قرآن مجید اور دوسرا فقہ. اس میں آپ کو نو کے زبان پر تمام مسائل یاد ہونا چاہیے. مطلب میرا یہ تھا کہ احساس دلا دوں اس کو، کیونکہ یہ سارے علوم جو ہیں وہ اس کے لیے کہ قرآن مجید پر آدمی قدرت حاصل کرے اور قرآن مجید کے جو زندگی کا حصہ ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو. ایک کو اوامر کہتے ہیں، ایک کو نواہی کہتے ہیں، ایک کو مثبتات کہتے ہیں، ایک کو منافی کہتے ہیں، ایک کو معروف کہتے ہیں، دوسرے کو منکر کہتے ہیں. یہ سب سمجھنا ایک مسلمان کا بھی فرض ہے اجمالاً اور عالم دین کا فرض ہے تفصیلاً اور تدلیلاً. والحمدللہ علی ھذا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس کم سن صحابی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، اور شوقین بہت زیادہ تھے علم کے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ احوال سارے ضبط کیے. پھر اپنی خالہ میمونہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی راتیں تقسیم ہوئی تھی. بی بی میمونہ نے بتایا کہ دو راتیں چھوڑ کر تیسری رات حضرت میرے گھر ہوں گے. عبداللہ ابن عباس نے عشاء کی نماز پیغمبر کے ساتھ پڑھی اور ان کے ساتھ مسجد میں رہے. جب حضرت گھر تشریف لا رہے تھے تو ساتھ ساتھ آئے، پوچھا بغیر آپ نے اجازت دی. اور حضرت گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کچھ مختصر بات چیت کی اور پھر آٹھ رکعت پڑی چار چار. ولا تسأل عن حسنهن وطولهن پوچھئے نہیں کہ کتنی بڑی و لمبی و خوبصورت نماز تھی. علماء کہتے ہیں یہ قیام اللیل ہے، رات کے پہلے حصے میں وہ 8 رکعت ہیں. پھر کچھ دیر اہل خانہ سے مشغول ہوئے اور پھر سو گئے. عبداللہ ابن عباس نے یہ خیال کیا کہ حضرت تہجد کے لیے اٹھیں گے تو وضو فرمائیں گے، تو انہوں نے سرائی میں پانی بھر کے رکھ لیا. جب حضرت اٹھے اور سرائی کو ہاتھ لگایا تو آپ نے کہا کہ کس نے بھرا ہے؟ میمونہ نے کہا، بی بی صاحب ام المومنین نے کہی، عبداللہ ابن عباس ہمارے گھر ہے. عبداللہ ابن عباس تو اعمال ضبط کرنے آئے تھے، وہ بھی آئے اور حضرت کی خدمت میں، تو آپ نے ان کو دعا دی، اللہم فقہ فی الدین و علمہ الکتاب، خدا ان کو دین کی فقہ اور قرآن کا علم عطا فرما. چنانچہ وہ قرآن کے بہت بڑے ماہر عالم ہو گئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں ان سے، حضرت عمر کا بیٹا، لیکن وہ کہتے ہیں میں سنتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن شریف کا بڑا ماہر ہے. کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، سورۃ انبیاء کا رکوع پڑھا، اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. ما معنی هذه الآية؟ ابن عباس سے پوچھتے کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اصل میں اس کا بیان ہے کہ آسمان و زمین جب پیدا ہوئے تو آپس میں قالب کی طرح پسے ہوئے تھے، کانا تارت قن ایسے بنتے، اور ففتقناہما ہم نے کھولا، آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے آ گئی. عام تفسیر یہ ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو اس نے کہا السماء امطرت والارض انبتت، آسمان سے بارشیں ہو گئی اور زمین سے فصلیں نکل آئی. یہ تفسیر. تو عبداللہ ابن عمر کہتے فعلم، تو میں سمجھ گیا کہ عبداللہ ابن عباس کا علم ہم سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آگے ہیں وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر چیز کی آبادی ہم نے بارش سے کی ہے. لا الہ الا اللہ. کسی زمانے میں ملتان کے ساتھ اوچ ہے، اوچ شریف کہلاتا تھا، بڑے بزرگ لوگ گزرے ہیں، بڑی تاریخ ہے اس کی. وہاں ڈوگر بادشاہ کی حکومت تھی. اس اوچی بادشاہ کی دوستی تھی عرب عالم سے، بلکہ عرب بادشاہ سے. تو مسلمانوں کے زبان پر یہ ترانہ ہے اور یہ حقیقت سے لبریز ہے کہ قرآن مجید علوم اور کمالات کا گنجینہ ہے. تو اوچی بادشاہ کو شوق پیدا ہوا اور اس نے عرب بادشاہ کو کہا کہ کوئی عالم دے دو جو مجھے قرآن مجید پڑھا لے، لیکن اور کوئی کوشش نہ کرے. عرب عالم نے مجلس علماء میں درخواست کی کہ میرا دوست ہے اور ہندوستان کے اندر ایک حضر ریاست کا بادشاہ ہے، اس کو قرآن شریف پڑھنا ہے، مگر عالم دین کوئی اور چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یعنی مسلمان کرنے کی کوشش نہ کرے. ایک عالم نے ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے بھیج دے. بادشاہ نے اس کو دوبارہ کہا کہ قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر اس کو پڑھا لے اور کچھ نہ کرے. عالم دین نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن قرآن اپنا زور لگائے گا یا نہیں؟ آپ کو قرآن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اس نے کہا وہ تو پھر قرآن ہی ہے, وہ پڑھ رہا ہے, ماننا پڑے گا. اس عالم نے کہا بس آپ مجھے بھیج دیں. عرب بادشاہ نے اوچی کو کہا, خط لکھا کہ آپ کے شرائط کے مطابق مجھے عالم دین ملا اور آپ کی خدمت میں روانہ ہے. وہ عرب عالم آیا اور اس نے بہت شان و شوکت سے بادشاہ نے استقبال کیا, استاذ اعظم اس کو مان لیا, تعلی کیا جل, اور قرآن شریف شروع ہوا. طریقہ یہ تھا کہ عرب عالم خود ہی ایک رکوع, دو رکوع, تین رکوع, چار رکوع, جتنا بادشاہ کے پاس وقت ہوتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا تلاوت کر کے, پھر اس کا ترجمہ کرتا تھا اور پھر اس کے مسائل تفسیر بیان کرتا تھا. اوچی بیٹھا رہتا تھا, وہ سنتا تھا. ہاں 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 سورۃ یاسین آ گئی اور ختم ہونے لگی. 23واں پارہ, قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ان مردہ اور بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھائے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. وہ بکل خلق علیم, اور ہم تمام مخلوقات کو خوب جانتے ہیں. تو 23 پارے جو اتنا غور و خوض سے آدمی سن لے تو اس میں بھی کچھ علم قابلیت تو آ جاتی ہے نا. تو اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ ہر مخلوق پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر عالم ہے, یہاں تو عالم نہیں قادر ہونا چاہیے, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. عرب عالم نے کہا گفتگو کی اجازت دے دے, میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. ابھی عرب عالم نے تقریر کی کہ اس جگہ جو آیت ہے یہ موزون ہے, اور جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے, وہ نہیں بنے گی. یہاں 22,000 تفاسیر اس کے لیے دیکھی گئی, تب جا کے کچھ معمولی سا ترشح ہو گیا کہ حضرت صاحب نے کیا تقریر کی تھی. 22,000 کتب تفاسیر. تو اوچی نے اٹھ کے جا کے نہا لیا, صاف کپڑے پہنے, اور واپس آ کے تخت پر جو بیٹھتا تھا تخت پر نہیں بیٹھا, زمین پر بیٹھ گیا, اور حضرت سے کہا کہ کلمہ پڑھا لیا, بس ہو گئے. عالم دین نے یہی کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گا, قرآن خود اپنی طاقت دکھائے گا, اپنی بلاغت, حقیقت خدا کی طرف سے جو نازل ہونے والی کتاب ہے اس کا زور اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی نے بڑا احسان کیا ہے کہ اس مہینے کے ہمیں شکر کا موقع دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا. دیکھو قرآن مجید کی عمر کتنی زیادہ ہے, پیغمبر چونکہ انسان اور بشر ہے تو ان کو کہہ دیا کہ انک میت و انہم میتون, آپ کی بھی وفات ہوگی اور یہ لوگ بھی مریں گے, اور تسلی بھی دے دی کہ آپ سے پہلے جتنے آئے وہ فوت ہوئے ہیں. و اما نرینک بعض الذی نعدہم, جتنے وعدے ان سے آپ کے ذریعے ہوئے کچھ ہم پورا کرتے ہیں, او نتوفینک, یا آپ فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد پورے ہوں گے. تسلی دی کہ آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا. فیلینا یرجون, سب کو ہمارے ہاں آنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصری حیات ناسوتی عالم میں جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمائی تھی پوری فرمائی, اور آپ کا وصال ہو گیا, آپ کا جنازہ پڑا گیا, آپ کی وفات پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے, آپ کی قبر بنی, معروف ہے, معلوم ہے, جہان کو پتا ہے, مسلمان حج اور عمرے میں جا کے زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ آیا تو فرمائے نہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ، یہ رہے گا، جس طرح نازل ہم نے کیا ہے بچا کے رکھیں گے ہم بھی اس کو. اور جو معنی مطلب قرآن کا پہلی صدی میں سمجھا گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن اپنے منطوق اور مفہوم، ظاہر اور باطن، الفاظ اور معنی، نقوش اور مصداق دونوں کے اعتبار سے رہے گا، وہی مطلب آج 15ویں صدی میں بھی بیان ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے. بیضاوی نے جو تفسیر کی اس کا حاصل یہ کہ اگر کوئی کتاب ہے دنیا میں جو صدق سے لبریز ہے اور شک اور شبہ سے مبرا ہے اور دلائل اور براہین کا جامع ہے اور تعلیمات اور احکامات کا ایک منشور ہے، تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے، وہ اور کتاب نہیں ہو سکتی. بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے لیکن مسلم کی ضرورت ہے نا. بخاری اور مسلم دونوں زبردست ہیں لیکن ترمذی اور ابو داؤد کی ضرورت ہے. بعض روایتوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری میں مختصر ہے، مسلم میں مفصل ہے، لیکن قرآن مجید ایک عجیب و شان کتاب ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. اس سے مسلمانوں کا کتنا بڑا مقام بلند ہوا اور ان کو اس مہینے کی کتنی بڑی عزت نصیب ہوئی. ہدل للناس، قرآن میں ہدایت ہے کائنات کے لیے. شروع میں تو کہا ہدل للمتقین، لیکن اب فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنوں کے علاوہ پرائے بھی اس کو سمجھے گا، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. سبحان اللہ. یہ جو فرمایا نا ہدل للمتقین، تو اس کا مظہر یہ ہے کہ علماء طلباء مسلمان قرآن پر مر بٹ رہا ہے. لیکن یہ ہدل للناس جو کہہ دیا تو وہ پروفیسر صاحب یہودی المسلک، وہ بھی تفسیر کشاف اور بیضاوی پر کام کرنے بیٹھا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اور لوگوں کی بھی کام کی چیز ہے. وبینات من الہدى والفرقان، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والی کتاب ہے. اللہ. اب جب قرآن کی صفات بیان کی کہ یہ کائنات کے لیے ایک ضروری چیز ہے ہدل للناس، اور یہ ہدایت اور روشنی کے لائح عمل بھی ہے اور دلائل بھی ہے، تو پھر کہا کہ فمن شہد منکم الشہر، اب تم میں جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو فلیصم، وہ روزہ رکھے. فلیصم ہو مہینے کی طرف ضمیر راجع ہے، شہر کی طرف، پورے مہینے کا روزہ رکھے. یہ شکریہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے بنی اسرائیل کے لیے لائح عمل دے دے، تو آپ نے کہا یا کوئی طور کے پاس آ کے اور بیٹھ جاؤ، چلہ کھینچو. کہتے ہیں حضرت نے 30 دن روزے رکھے، پھر اس میں کوئی ایسی بات پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 10 اور رکھ، 40 ہو گئے، اور اس کے بعد توریت مل گئی. صحیح توریت جب تک تھی اور صحیح بنی اسرائیل دنیا میں تھے تو باقاعدہ حضرت موسیٰ کی سنت پر روزے رکھتے تھے. اور انبیاء و مرسلین میں ہمیشہ روزہ رہا ہے. کیونکہ روزہ جسم اور جسمانیت کا بہت بڑا مشق ہے، بہت زبردست تجرباتی عمل ہے، جسم کو توانائی بھی کھانے سے ملتی ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا کہ یہ کھائے نہیں، کھائیں گے بھوک لگے گی. اور وما کانوا خالدین، لیکن اسی کھانے سے اور اس جسم کے تقاضے پورے کرنے سے یہ گستا ہے، پرانا ہوتا ہے. آگے اس سے میں ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یعنی اگر یہ بالکل ہی کھانا نہ کھا دے تو پھر ان کے لیے مرنا مشکل تھا، اور مرنا ضروری ہے. وما کانوا خالدین، ایک ہی آیت میں دونوں فلسفے ہیں کہ طعام شراب کھانا پینا یہ قوام حیات بھی ہے، اسی پر حیات ہمارا موقوف ہے اور اسی سے ہم زندہ ہیں. اگر کئی دن تک آدمی کو کھانا پینا نہ ملے تو قرآن نے کہا کہ اگر کوئی ایسی بری چیز بھی پڑی ہے تو جان بچانے کے لیے کھا لے، مرنا تو نہیں چاہیے اس کو، لیکن مر سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر ہم نے ان کو ایسا جسم ہی نہیں دیا کہ یہ کھانے کا محتاج نہ ہو، کیونکہ اگر جسم ایسا ہوا کہ کھانے کا محتاج نہ ہو تو وہ مرے گا بھی نہیں. لا الہ الا اللہ. اب دیکھو ملائک جب سے پیدا ہیں اور جب تک رہیں گے ان میں کوئی مرا نہیں ہے. اہل سنت کے تمام طبقات کا، مفسرین کا، محدثین کا، مورخین کا، اہل سیر کا، ارباب تحقیق کا اتفاق ہے اس پر. اور فرشتہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، خلق اللہ الملائکت من النور، چمک سے پیدا ہوئے، روشنی سے پیدا ہوئے. لا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون ولا یتناکہون ولا یتناسلون، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، نہ انہیں نکاح کرنا ہے نہ انہوں نے بچے دینے ہیں، ان چیزوں سے بالکل ماورا ہے. یہ سب چیزیں فنا اور زوال کے لیے. اولیاء اللہ اور بزرگان دین بہت کم رزق استعمال کرتے تھے، تو ان کی عمریں عام انسانوں سے بڑی ہوتی تھی، 190 سال ہو، 200 سال ہو، 210 سال ہو. پیرانے پیر شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جس کی عمر 210 سال تھی. اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں عبد القادر گیلانی اس کی خدمت میں گیا ہوں تو مجھے کہا دعا کرے کچھ سال اور ملے، بہت کم عمر ہے میری، ابھی تیاری نہیں ہے. نہ پمر مڑے دلشت نہ پمال، او نہ پمی نہ سوک مڑی گی او نہ پسوال، چار چیزوں سے سیری نہیں ہے نا، عمر سے، مال سے، مانگنے سے اور محبت سے، یہ چار چیزیں ایسی ان سے کوئی سیر نہیں ہو سکتا. نہ پمر مڑے دلشت نہ پمال، او نہ پمی نہ سوک مڑی گی او نہ پسوال. یہاں ایک گداگر آتا ہے، آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے، مجھ سے پوچھتا ہے 35 لاکھ پر کتنی زکات ہے؟ میں نے کہا 2500 ایک لاکھ پر ہے. اچھا، اور اگر وہ گدا کرو پھر؟ میں نے کہا مالک تو ہو گیا نا رقم کا، تو پھر تو ختم ہو جائے گا. میں نے کہا ختم ہو جائے، اس نے کون سا کمایا ہے، مار دھاڑ ہے سارا. تو اب اندازہ لگا اس کو یہ عقل بھی نہیں ہے کہ یہ اس سے کیا سمجھے گا، پیچھے بکسہ باندھا ہوا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے. اور 35 اس آج سے 20 سال پہلے مجھ سے پوچھا ہے. توبہ، کیا عجیب بات ہے، اتنی سی روٹی کھاتا ہے آدمی، ایک گلاس پانی پی لیتا ہے، جب دوسرا پیتا ہے پھر پیٹ انکار کرتا ہے کہ نہیں زیادتی کر رہا ہے. لیکن یہ ہرس اور یہ لالچ، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ نہ مانگنے سے کوئی سیر ہوا ہے، نہ محبت سے کوئی سیر ہوا ہے، اور نہ زندگی سے کوئی سیر ہوا ہے. یہ عجائب و غرائب. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان شریف نصیب فرمایا ہے یہ قرآن مجید کا شکر ہے کہ اتنی بڑی کتاب اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. دیکھو قرآن مجید حافظ صاحب کو یاد ہے اور ہم سب پیچھے کھڑے ہیں, برابر صف بری رہتی الحمدللہ. جن کی قسمت جاگی ہے اور جن کو رمضان میں خوش آئندہ اللہ نے لکھنا ہے وہ پہنچ رہے ہیں, اور جنہوں نے نفس کا اور قبر کا اور شیطان کا پوجا کرنا ہے وہ تھک گئے, بھاگ گئے, بس ہو گیا. وہ یہاں ایک مؤذن تھا قاری صاحب سے پہلے, بہت زمانہ ہوا, شبیر نام تھا اس کا, خدا جانے اب کہاں ہوگا. تو وہ اس زمانے میں سہن میں تراویح ہوتی تھی, گلشن چند مکانوں کا نام تھا, سن 1975-76 کا واقعہ ہے. تو میں نے عشاء میں آتے وقت میں نے کہا صفے کم نہیں ہے, کہ جی 8-10 دن تو ہو گئے ابھی تو لوگ چلے جائیں گے نا. میں نے کہا یہ کیسے, کہ دیکھیں گے آپ. مؤذن کا تجربہ صفوں کا مجھ سے زیادہ تھا. اس نے کہا بس یہ تو شروع میں آ جاتے زور و شور سے, اور پھر کبھی جمعہ آیا کہیں اخیر میں پھر زور لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے, عقل دے, شعور دے, اور نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسلمانوں نے تو اسلام کو جتایا ہے اپنی قربانی اور ہمت سے, الحمدللہ الحمدللہ. وہ ایک عالم دین میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں منڈی میں امام ہوں. تو میں نے ان لوگوں کو آپ کی تقریر سنائی کہ مفتی صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر زندگی خطرے میں پڑ جائے اور مرنا ہی ہو تو پانی پی لے پھر روزہ رکھ لیں گے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ, تم اور مفتی صاحب یہ سہولتیں ہمیں نہ دلاؤ, اتنے بڑے بڑے ٹرک ہم بھر رہے ہیں اور ہم روزے سے, اس سے ہماری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ غریب اتنے پیار سے گیا تھا اس کو بگا دیا. تو میں نے کہا اصل میں روزے کا روب ہیبت جلال, روزے کی حقیقت اور روزے کی جو شرافت ہے وہ اللہ نے ان پر واضح کیا ہے, وہ اپنے جان سے بے نیاز ہو چکے ہیں. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جس میں تمہارے لیے ہم نے منشور زندگی اور لائے ہے عمل قرآن شریف بھیجا ہے, جب اس مہینے میں تم موجود ہو تو روزے رکھا کرو. اللہ اشارہ کر دیا کہ ایسا وقت آ جائے گا مہینہ ہوگا تم نہیں ہوں گے, پھر قبر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے. اور اشارہ دے دیا کہ آج رکھ سکتے ہو شاید کل بستر پہ پڑے ہو اور روزہ رکھنے کے قابل ہی نہ رہو. اس لیے اللہ نے کہا جو تم میں موجود ہو اور روزہ رکھنے کا قابل ہو تو وہ روزے رکھے. اب روزہ رکھنے کا قابل اور ناقابل, یہ ایک مشکل مسئلہ تھا. اس لیے اللہ نے خود بیان کیا فمن کان مریضا, جو بیمار ہو, بیماری بڑھ رہی ہو یا موت کا سبب بنتی ہو, او علی سفر, یا سفر پر ہو شرعی سفر ہو, تو وہ نہ رکھے. فعدت من ایام اخر, بعد میں اتنی گنتی پوری کرے جتنے دن سفر رہا اور نہ رکھ سکا, بیماری کی وجہ سے نہ رکھ سکا, اتنے روزے رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے ارادہ. وہ مولانا احتشام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے خطیب تھے, عالم خطیب تھے. انہوں نے ایک دن واعظ میں سنایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نمازیں تو پوری پڑھتا ہوں اور جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, لیکن میرے ذمہ اپنے کارخانے اور فیکٹری کا بہت مالی حساب ہے, میں اس میں بہت فکر مند ہوں, اور اوپر سے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, تو آپ میرے لیے کوئی سہولت کا فتویٰ کہ میں اس رمضان میں روزے نہ رکھوں، کیونکہ میں اپنے کارخانے اور فیکٹری کا حساب کتاب کروں گا. تو مولانا نے ان کو کہا کہ قبل اس کے کہ میں آپ کو اجازت دے دوں، آپ ایک حکایت سن لیں. ایک بڑے میاں کا پاجامہ سلا اور ذرا لمبا سلا، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا جو بڑی عورت تھی گھر کی کہ موقع ملے تو ذرا یہ پاجامہ کے پانچھے کاٹے، بہت لمبا ہے. پھر خیال آیا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بھول جائے گی، تو بڑی باوچ کو کہا، بڑی بیٹی کو کہا، چھوٹی کو کہا. اتفاق سے جس کو بھی موقع ملا اس نے وہ پاجامہ اٹھایا، کاٹا اور پھر سیا. شام کو جب بڑے میاں گھر آئے اور وہ پاجامہ ان کو پیش کیا گیا تو وہ پاجامہ نہیں تھا، وہ جانگیا بنا ہوا تھا. مولانا نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو تعلق اور دوستی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، تو ایک حضرت مولانا یوسف بن نوری کسی کو زکات معاف کرائے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ سب زندہ تھے اس وقت، وہ کسی کو حج معاف کرے تو اسلام کا جانگیا ہو جائے گا، اسلام اسلام نہیں رہے گا. اس میں سب لوگ پابند رہیں گے احکام کے، مسائل کے، حلال و حرام کے. والحمدللہ علی ہذا. میں چونکہ تفسیر پڑھاتا ہوں اور طبیعت بھی ایسی ہے، کبھی ہم بھی صحت مند تھے، تو چند سال پہلے بھی اس طرح گرمی تھی. میری ایک بیٹی ہے، اب اس کی شادی ہوئی، اس نے مجھے کہا ابو آپ کو بہت گرمی لگتی ہے. میں نے کہا کہا آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی تفسیر کے دوران پیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دے، آپ اس سے کہیں. مجھے کہا کہ میں نے کہا نہیں اللہ اجازت نہیں دیتا. کہنے لگی نہیں آپ بات تو کریں. ایک دو دن بعد پھر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تفسیر پڑھانا چھوڑ دو روزے پورے کرو. اچھا اتنا ضروری ہے؟ میں نے کہا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں تفسیر نہ پڑھاؤ، بغیر تفسیر پڑھائے بھی دنیا زندہ رہے گی، لیکن روزے رکھنے آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. احکام کے لیے نرمی اور خفت اسلام کو سر قلم کرنا ہے، اور جنہوں نے اسلام کا سر قلم کیا ہے ان کا سر پھر رہا نہیں ہے، عزت ان کی خاک میں ملی ہے. اس لیے رمضان شریف کے روزے پورے کرنا، فلیصم ومن کان مریضا، جو مریض ہے وہ مرض جس میں روزے رکھنے سے مرض بڑھتا ہے، او یخاف علیہ الموت، یا مر بھی سکتا ہے. اسی سے میں نکالتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بے ہوش ہو رہا ہے، محنت مشقت کرنے والے دھوپ کے مارے ہوئے اور لوڈ شیڈنگ والے ظالموں کے قتل کیے ہوئے، تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے کوئی بھی وقت ہو، عصر کا وقت کیوں نہ ہو. کیونکہ بے احتیاطی سے بہت نقصانات پہنچے ہیں. دردمند علماء باقاعدہ کہتے ہیں مجھ سے بھی کہ یہ مسئلہ عام ہونا چاہیے. میں نے کہا عام کرنے میں بھی نقصان ہو جائے گا، ذرا سا کسی کو گرمی لگے گی تو وہ کہے گا میری جان نکل رہی، چلو میں آئس کریم کھا لیتا ہوں. اب بابا اس طرح نہیں ہے. جب واقعی مفتی مطمئن ہو اور اس طرح عرف میں ہو رہا ہو اور ڈاکٹر بھی اس موقع پہ کہہ سکتا ہو، تو کوئی ایسا مرض جو جان لیوا ہو یا ممد المرض ہو، بڑھانے والا ہو، اس کے ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جائے گی. اور ایسا مسافر ہو اور سفر بھی ایسا ہو کہ جس میں روزے میں دقت پیش آتی ہے، تو فعدت من ایام اخر، بعد میں گنتی پوری کرنی ہوگی. عجیب بات، یہ نہیں کہ بس فوراً آپ فدیہ دے دیں. شان ورشاہ تو کہتے کہ وہ فدیوں والی آیت ایام 20 کے بارے میں، وہ رمضان کے بارے میں ہے ہی نہیں. اس میں اختیار تھا کہ روزہ رکھے یا فدیہ دے. رمضان جب شروع ہوا تو فرمایا کہ بس گنتی پوری کرنی ہے، یا فدیہ کا ذکر نہیں ہے. اور یہ 30 دن روزے رکھنا یا بیمار اور مسافر کے لیے کچھ رخصت ہونا اور بعد میں اتنے دن پورے کرنا، یرید اللہ بکم الیسرا، یہ اللہ کا ارادہ تمہارے بارے میں آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ کوئی تنگ نہیں کرنا چاہتے، ولتکملوا العدۃ، تمہیں گنتی پوری کرنی ہوگی، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ تمہیں یہ دین نصیب کیا، یہ مہینہ نصیب کیا، یہ اسلام ایمان صحت جوانی طاقت توانائی عطا فرمائی، ولعلکم تشکرون، تمہیں اللہ کے احسانات کا شکر کرنا چاہیے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء قائد الخير كله في الدنيا والعقبى شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعزل لكم شهر العظيم شهر رمضان شهر مبارک شهر البواسات شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار شهر جعل الله صيامه فريضه وقيام ليله تطوعا وقال صلى الله عليه وسلم لا بد لكم ان تكسروا فيها من خصلتين من خصلة اللہ الہ الا اللہ والاستغفار بن اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسویلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد احمد عبد و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی علی واصحابی وبارک وسلم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم سیدھی فرما لے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑ ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
صفه سيدي فرما لیجئے صفوں کی درستگی نماز کے لیے ضروری اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريا غدقا طبقا جللا صحاء سيبا نافعا غير الضار يا رب العالمين خدایا باران رحمت نازل فرما شہر کا قہر اور تکلیف دور فرما روزے تراویح تلاوت تمام اعمال خیر و عافیت سے مکمل فرما جو مبارک مہینے میں فوت ہوئے ہیں اللہ مغفرت فرما ہمارے عزیزم جنید کے نانا جان بھی انتقال کر گئے دعا فرمائے اللہ حاجی فاروق کی بخشش فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے جمی بیماران کو اللہ صحت شفا دے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے دین اور اہل دین علماء و طلباء دین کے معاونین محسنین کلمہ گو مسلمان جہاں کہیں ہے اللہ امداد و نصرت سے مالا مال کرے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان شریف کے آخری عشرہ کے بہترین اعمال میں اعتکاف بھی ہے محلے میں سے کسی ایک کا بیٹھنا سنت موقع آئے اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا سب گناہگار ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بیٹھنا بہتر ہے مساجد میں عموماً ہجوم ہو جاتا ہے لیکن نوجوانوں کو اس طرح بیٹھنا جس میں آداب کا لحاظ نہ ہو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہے اس لیے بڑے خاص ترتیب اور نظم سے یہاں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے اور بالخصوص دور دراز کے لوگوں کو نہ لایا کریں کیونکہ اپنا محلہ پورا ہے ہزاروں طلباء خود موجود ہیں اس لیے صرف اعتکاف کرنا نہیں ہے معتکفین کو سنبھالنا بھی ضروری ہے اللہ اکبر باقی میں نے احسن المسائل والفضائل میں اعتکاف کے تمام مسائل تفصیل کے ساتھ لکھے وہ حاصل کرو آپ کے علم کے مطابق ترک بعد نفل کی نماز نہیں ہوئی لیکن میں نے کسی عالم سے پوچھا ہر عالم سے پوچھو گے تو ڈوب جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے میں نے نہیں کہا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو، اور چاروں ائمہ نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ وتروں کے بعد کوئی نفل پڑھنا بہتر نہیں، آسان مسئلہ. میری کتاب شائع ہے احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر. میں دور تفسیر کا شاگرد ہوں، سورہ فتح کے پڑھنے کے متعلق آپ نے فرمایا مجھے پڑھنے کی اجازت ہے پڑھو. کوئی مدرسہ کے مدرس ہو جس کا وظیفہ بہت کم ہو، وہ زکات صدقہ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو نہ مدرس کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی، مستحق کی ضرورت ہے. مستحق اس کو کہتے ہیں جس کو 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جو قیمت بنتی ہے بازار نرخ، اتنا سرمایہ سال میں موجود نہیں ہے اس کے پاس، اس سے کم کم ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکات لے سکتا ہے. بتیس قرآن کے ختمات کے سجدے تلاوت ایک جگہ کر سکتے، اگر رہ گئے تو واجب ہے، کرنا پڑے گا. ویسے علماء تو کہتے ہیں سات سات افضل ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 14 سجدے قرآن میں تلاوت کے، قرآن شریف پڑھنے کے بعد 14 اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. کافی الشہید نے لکھا ہے کہ ایک ہی جگہ میں قرآن کی 14 آیات سجدے والی پڑھی جائے اور 14 سجدے کیے جائے تو لدفع المهمات مجرب، اللہ مشکل مسائل حل فرما دیتے. سورہ یوسف صحیف شروع کرنے سے حفظ تیز ہو جائے تو یہی سنا ہے، ہر مہینے تنخواہ میں زکات دیتا ہو، سال ختم ہو جانے پر جو روپے بچتے ہو کیا اس پر دوبارہ زکات. دیکھو ہر مہینے تو زکات فرض نہیں ہے، زکات تو سال میں ایک دفعہ فرض ہے. اب آپ سال بھر کی کمائی اکٹھی کریں، دی ہوئی زکات اکٹھی کریں، اگر ادا ہو چکی ہے تو مزید نہیں ہے، اور اگر باقی ہے تو اتنا دے دو. منگی یعنی یہ سے ہاتھ ملانا کیسا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن لوگ عموماً بچتے ہیں، بچنے میں بھی فائدہ ہے، اس کے ہاتھ پہ تو نجاست نہیں لگی ہوئی ہے. کفر سے بڑھ کر غلاظت اور کیا ہوگی، لیکن کافر سے مسافیہ جائز ہے. ایک عالم کے مطابق عیدی اسراف میں شمار غلط کہتے ہیں. فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ چھوٹے بچے عید کی چھٹیوں میں واپس استاذ کو عیدی لے جایا کریں. بے علم لوگ ہیں، بے کتاب بے مطالعہ فضول باتیں کرتے ہیں. غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ دونوں رمضان میں ہوئے ہیں نا. میرے ایک سوال ہے کہ غیر مسلم مرد اور خواتین کو صدقہ خیرات زکات دے سکتے نہیں دے سکتے؟ مسلم پر فرض ہے اور مسلم مستحق کو ہی دیں گے، زکات فرض بھی غیر مسلم پر نہیں ہے، اور غیر مسلم کو دے بھی نہیں سکتے، اگر دے دی گئی دوبارہ دینی ہوگی. تھانوی ٹوپی کے پہننے سے منع فرماتے کہ یہ اونچی ٹوپی متکبر، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کون سی ٹوپی ہے، ٹوپی ٹوپی ہوتی ہے. سلام کے بعد عرض ہے کہ ایک شخص کمائی کرتا اور ایک اس کی ساری کمائی حرام کی، یہاں تک کہ وہ جو کپڑے پہنتے ہوئے حرام کے، کیا اس شخص کی ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی یا نماز ہو جاتی؟ ہمارا پلازا 100 گھر پر مشتمل ہے، مسجد جمعہ نہیں ہوتا، کیا اعتکاف جس مسجد میں جمعہ نہیں وہاں اعتکاف جائز ہے؟ اعتکاف کے دن ہمیں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے، اور جمعے کے لیے معتکف باہر جا سکتے ہیں واپس آ سکتے ہیں. ہمارے گاؤں ایک مسجد ہے جس میں صرف جمعے کی عید کی نماز ہوتی ہے، باقی 5 نمازیں نہیں ہوتی، اس میں جمعہ جائز ہے. جمعہ و عید تو پڑھ رہے وہ تو جائز ہے، باقی 5 بھی شروع کر رہا ہوں. مولانا صاحب کیا کوئی آدمی اپنی زکات سے کسی غریب رشتے دار لڑکی کی برات کا کھانا کر سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے؟ برات ورات اور کھانے چھوڑو، اس غریب لڑکی یا اس گھر کے ایک فرد جو خود زکات لے سکتا ہو، مستحق کے زکات ہو، اس کے نام رقم دے دے، اس کو کہے تو خرچ کر تیری بلا سے. عورت کو حالت سوم میں اگر حیض آ جائے روزہ ختم ہو گیا، روزہ اثر پر کون سا درود ابراہیمی بہتر ہے؟ جہاد کے موضوع پر کس جامی کتاب؟ ابن المبارک کی کتاب ہے، کتاب الجہاد. سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ اگر آغا خانی قرآن خوانی کے لیے بلائے، ان کے آ جانا قرآن خوانی کرنا درست ہے؟ شاید اللہ اس کی برکت سے ان کو ایمان نصیب کرے. بچی کا نام اسکاہ مفرح مفرح رکھنا، تینوں نام نامناسب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال ایمان صحت والی زندگی آمین، آپ کی زندگی میں برکت آمین. میرے والد کو فالج ہوا ہے پچھلے 3 سال سے ہم سب بہت پریشان ہیں، اللہ انہیں زندگی صحت دے، آپ کو خدمت کا موقع دے، ہمت عطا فرمائے. میرے والد صاحب شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، مفتی صاحب دعا فرمائے اللہ میرے والد دیگر بیماروں کو شفا کامل آمین. آپ کی بھی سانس کی تکلیف ہے، انور شاہ بھائی کو حلقوم کی بیماری ہے، اللہ سب کو چھٹکارا دے آمین آمین. مرحوم منیر احمد خان، مرحوم سلیم احمد ہاشمی کے لیے دعا اللہ بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جن لوگوں نے مرحومین کا ذکر کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جنہوں نے اپنی یا دوسروں کے بیماریوں کا ذکر کیا اللہ ان سب کو کمال صحت، کمال شفا عاجلہ، کمال تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے. مجاجز اور عزیز محمد انور شاہ کو بھی تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ بخیر و عافیت رمضان پورا فرمائے، رمضان کے بعد بھی بہترین زندگی عافیت کی، حفاظت کی، خیر سگالی کی، دینی طاعات و عبادات کی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کے لیے بھی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے اور شہری قہر اور یہ تپش واپس لے لے. روزے کے احترام میں، تراوی کے احترام میں، قرآن پڑھنے کے احترام میں، مسلمانوں کے نالے نیم شب اور اللہ کے ہاں آہ و بکا کے احترام میں، مسلمانوں کے انفاق فی سبیل اللہ کے جذبات کے احترام میں، اللہ تعالیٰ اپنا قہر تپش غصہ واپس لے اور ہمارے شہر کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم ارحم عبادک و بلادک اما یوجب مقتک و غضبک. اللهم ارحم عبادك وبلادك اما يوجب مقتك وغضبك. وصلى الله